सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियां रूबरू उर्दू के अफसाना निगार सैयद मोहम्मद अशरफ से हमारा मुकालमा।
जानवरों की कहानियां भी जो मैंने लिखी वो ये सोच के नहीं लिखी कि मैं कोई नई चीज कर रहा हूँ, बस ये सोच के लिखी कि सबसे अच्छा मीडियम मेरे पास इस वक्त वही है। इसलिए मैंने लकड़ बग्दा सीरीज भी लिखी और इसी वजह से डार से बिछड़े हुए भी सरवाई परिंदों को दावत दी कि आइए हमारी कहानी में जरा कुछ मदद कीजिए।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में डॉक्टर फहीम सिद्दीकी अपना कलाम पेश करेंगे।
बात तशवीश की कुछ नहीं, बात तशवीश की कुछ नहीं, दिल जो भर आया हम रो लिए, दिल जो भर आया हम रो लिए।
तफहीम गालिब इस उनवान के तहत दीवान गालिब की गजल नंबर 181 की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाजी करेंगे।
सात अशार पे यह गजल मुश्तमिल है और इसमें गालिब का वो मशहूर शेर भी शामिल है, इश्क ने हम गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के,
और आखिर में एक अफसाना रुकी हुई जिंदगी हमीद शायर की तहरीर खालिद हमीद की आवाज़ में।
जज्बे उस फितने की खेजिश से बंधे होते जो आतिफ को घर पलटने तक बर्फ का तोदा बना दिया करते थे। अक्सर यूं होता कि आतिफ घर लौटता तो शाइस्ता का बदन खफकी के तनाव की लहरें छोड़ रहा होता।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक साहबे तर्ज अफसाना निगार सैयद मोहम्मद अशरफ साहब के साथ एक गुफ्तगू से। अशरफ साहब अफसाने लिखते हैं और इनके अफसानों के अक्सर किरदार जंगली जानवर और परिंदे होते हैं। इन्हीं के हवालों से वो इंसानी जिंदगी की बुलाजबियों से पर्दा उठाते हैं। इन्होंने जानवरों को अपनी कहानियों में मरकजी किरदार क्यों बनाया, इसकी वजाहत में ये कहते हैं कि इनका ये तजर्बा शौरी नहीं था, इसका ताल्लुक इनके अपने मुशाहदे से है। इनके अपने अदबी सफ़र के अलावा उर्दू अफसाने के बारे में भी इनसे तफसीली बात हुई। तो लीजिए समाज फरमाइए जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ से हमारा इंटरव्यू।
मुझे संधि याद है 1969 में मैंने पहली कहानी लिखी थी लेकिन वो कहीं छप नहीं सकी और मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, 13-14 साल का मैं रहा हूँगा। तो उस जमाने में जो एक उम्र के खास रुझान होते हैं उसी के तहत वो कहानी लिख दी होगी, लेकिन उसके अलावा भी कहानी लिखने का एक पस मंजर था। हमारे यहाँ मौजूद मेरे दादा हजरत आवारा इंशाइये भी लिखते थे, ड्रामे भी लिखते थे और मजा भी लिखते थे, तो उसी रॉ में हम लोग भी समझते थे कि हमारे दादा लिख सकते हैं तो हम भी लिख सकते हैं, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ लिख दिया करते थे। लेकिन बाकायदा कहानी लिखना जो है वो अलीगढ़ में जब तालीम हासिल करने के लिए आए 1972 में तब शुरू किया। और पहली कहानी मुझे याद पड़ता है उसका नाम था इंसान की वापसी, जिसने किताब की शक्ल देखी है मतलब जो छप पाई और फिर चक्कर लिखी, फिर एक निस्बतन मशहूर कहानी लिखी जो बाद में मशहूर हुई डार से बिछड़े, پھر سلسلہ شروع ہو گیا چھپے چھپانے کا. پھر ڈار سے بچنے کے بعد اتنا لوگوں نے پہچان لیا کہ پھر جو شناخت کرانے والا مرحلہ ہوتا ہے وہ لگا جیسے گزر گیا, اب تو باقاعدہ سنجیدگی سے کہانی لکھنا چاہیے. 40 سال کے سفر پہ میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ نہیں لکھا اور کم لکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے شروع میں ایک میرے استاد ملے جو بہت شفیق بھی تھے, قاضی عبدالستار, وہ خود بھی بہت اچھے ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں. انہوں نے مجھے شروع میں بتا دیا تھا کہ زیادہ لکھنا جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتا اور کبھی کبھی لکھ کر پھاڑ بھی جانا چاہیے. تو ہم لوگ اکثر اسی پر عمل کرتے رہے, لیکن جو کچھ بھی لکھ سکا اس درمیان تو افسانوں کے دو مجموعے ہیں, ایک کا نام ڈار سے بچھڑے اور دوسرے کا نام ہے باد سوا کا انتظار. اس کے علاوہ ایک ناولٹ نمبردار کا نیلا اور دو ناول ہیں, لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ دونوں ناول قسطوں میں تو کئی جگہ چھپ چکے ہیں لیکن مکمل ابھی دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوا ہے, کیونکہ وہ دونوں اتفاق سے ایک ہی زمانے میں لکھے جانے لگے. تو کبھی کبھی ایک ناول میں دوسرا مسلط ہو جاتا ہے اور دوسرے ناول پہ پہلا حاوی ہونے لگتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک مکمل ہو جائے. ان کا نام ہے, ان ناولوں کا نام ہے میر امن قصہ سنو اور دوسرے کا نام ہے مردار کور.
اچھا اشرف صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ کے جو بیشتر افسانے ہیں ان کے موضوعات جو ہیں یا تو قصباتی زندگی ہے یا وہ قصبے ہیں یا پھر جنگل ہیں, جانور ہیں, تو یہ آپ نے کیا مطلب شعوری طور پہ یہ اس طرف گئے یا کیا تھا قصہ؟
میں سمجھتا ہوں کہ شعوری اور لاشعوری کے درمیان میں بھی کوئی ایک چیز ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تمام چیزیں تو لاشعور میں رکھی بسی تھی پیدا ہوئے چھوٹی جگہ پہ. تو مجھے قصبوں کی زندگی اور قصبوں کی تہذیب اور جو آپس میں رشتے ہوتے ہیں, آپس کے رشتوں کی نزاکتیں ہوتی ہیں یا جو ہم لوگوں کی زندگی کے دکھ درد ہوتے ہیں, وہی زیادہ دیکھنے کو ملے. اور اس کے علاوہ جو دیکھنے کو ملا وہ جنگل. تو جنگل دیکھنے کا مجھے شوق بھی تھا اور جنگل دیکھنا میری مجبوری بھی تھی کیونکہ میں جنگلوں کے بہت قریب رہتا تھا. بڑا کہ میں صرف اس شوق کو پورا کرنے کے لیے افریقہ کے جنگل تک دکھایا. تو جنگلوں سے مجھے بہت دلچسپی ہے, جنگلوں سے, نباتات سے, حیوانات سے, دریاؤں سے, پہاڑوں سے میرا بہت لگاؤ ہے. تو میری کہانیوں میں کہیں نہ کہیں ڈر آتے ہیں. جانوروں کی کہانیاں بھی جو میں نے لکھی وہ یہ سوچ کے نہیں لکھی کہ میں کوئی نئی چیز کر رہا ہوں, بس یہ سوچ کے لکھی کہ سب سے اچھا میڈیم میرے پاس اس وقت وہی ہے. اس لیے میں نے لکڑ بگا سیریز بھی لکھی اور اسی وجہ سے ڈار سے بچھڑے میں بھی سرمائی پرندوں کو دعوت دی کہ آئیے ہماری کہانی میں ذرا کچھ مدد کیجیے. اور نمبردار کا نیلا بھی اسی جذبے کے تحت لکھی, کیونکہ ان جانوروں کے بغیر میرا کام بن نہیں سکتا تھا. تو جانور اکثر جو ہے میرے مددگار بنے اور بہت دوستی کے ساتھ انہوں نے یہ کام نبھایا. تو جانوروں سے میرا تعلق جو ہے وہ بچپن سے ہے اور جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں شکار کھیلنا بھی منع نہیں تھا ہندوستان میں. جانوروں کے ذریعے کہانی بیان کرنا جو ہے وہ مجھے آسان لگتا ہے. میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے آسان بھی لگتا ہے اور دلچسپ بھی لگتا ہے اور زیادہ مؤثر لگتا ہے مجھے.
تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان جانوروں کو آپ علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا محض جانور جو ہیں وہ آپ کی افسانوں کے اور کہانیوں کے کردار ہیں؟
ایک زمانے میں یہ بحث بہت ہوئی. ایک امریکی خاتون ہے, اردو ادب میں خاصا دخل رکھتی ہیں, ان کا نام ہے لنڈا وینٹیک. تو وہ جب ہندوستان آئی تو انہوں نے یہ بحث شروع کی کہ اشرف کی کہانیوں میں پنچ تنتر کا اثر ہے یا اشرف کی کہانیاں جو ہیں وہ رفیق حسین سے متاثر ہیں. تو یہاں پر باقاعدہ پنچ لوگ بیٹھے ہندوستان میں, تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا واقعی ہے تو پھر ہم اشرف کو کان پکڑ کے ادب کی دنیا سے باہر نکالتے ہیں. تو خیر ان لوگوں نے بیچاروں نے بڑی دیر تک بحث مباحثے کے بعد یہ نتیجہ نکالا جس میں نیر مسعود جیسے ادیب بھی شامل ہیں اور فاروقی, شمس الرحمان فاروقی جیسے ادیب اور گوپی چند نارنگ جیسے ادیب بھی. اشرف کی جانوروں کی کہانیاں جو ہیں وہ پچھلے جانوروں کی تمام کہانیوں سے بالکل مختلف ہیں, کیونکہ ہماری کہانیوں میں نہ تو جانور تمثیلی کردار ادا کرتے ہیں نہ ان کو رفیق حسین کی طرح ہم نے محض جانور رہنے دیا ہے, بلکہ یہ ایک اس طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان ہی یہ رہتے ہیں, لیکن یہ دھیرے دھیرے انسانوں کی وہ خصوصیات بھی جذب کر لیتے ہیں جو انسانوں میں بھی بری مانی جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر لکا بگا ہنسا ہے تو وہ انسانوں کی منافقت کی تصویر بن جاتا ہے. لکڑ بگا رویا میں انسانی ظلم کی تصویر بن جاتا ہے, اور لکڑ بگا چپ ہوا میں وہ خود غرضی کی علامت بن جاتا ہے. لیکن یہ علامت ان معنی میں نہیں ہے جن معنی میں ہم اردو کے نصاب میں علامتوں کو پڑھتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہوتی ہے اور یہ استعارہ ہوتا ہے اور یہ علامت ہوتی ہے, بلکہ وہ جانور اپنا پورا کام کرتا ہے اس کہانی میں. اگر آپ اس کو علامت نہ بھی سمجھیں تو وہ کہانی کسی بھی جگہ سے جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی, بلکہ وہ کہانی مکمل رہتی ہے. میرے بچے بھی اس کہانی کو پڑھ کر محظوظ ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں. کہانی تو خود اپنے اندر ہی ایک بڑی طاقتور چیز ہے. کہانی اگر بیان ہو جائے, اللہ جسے توفیق دے کہ کہانی اس کو بیان کر سکے, اور یہ توفیق کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے کہ کہانی ہی بیان کرنے کا اگر انسان کو انعام مل جائے تو پھر وہ بہت بڑی بات ہے. اس میں علامت بنانا اور تشبیہ اور استعارے یہ تو سب باہر کی کلی پنجی ہوتی ہیں.
اچھا اشرف صاحب, جب آپ نے یہ افسانہ نگاری کا آغاز کیا, یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں, پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی بہت بڑے بڑے نام تھے, کرشن چند, احمد عباس, عصمت چغتائی, بیدی, جیلانی بانو, جوگندر پال, امر سنگھ اور بہت سے نام تھے. تو کیا آپ ان سے بھی کچھ متاثر ہوئے؟
اس کا فوری جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو میں کہہ دوں کہ میں متاثر ہوا, یا میں یہ کہہ دوں جی نہیں, میں ہرگز متاثر نہیں ہوا. میری کسی کہانی میں کسی کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے مواصلین سے اور اپنے کچھ پہلے کے مواصلین سے, ادیبوں سے لا محالہ کسی نہ کسی شکل میں متاثر ہوتا ہے. موضوع میرا صحیح تو اسلوب میں متاثر ہو جاتا ہے, کسی کردار سے متاثر ہو جاتا ہے, زبان کے کسی خاص پہلو سے متاثر ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں آپ سے بہت ایمانداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, جیسے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی جو بھی چند کہانیاں ہیں ان کو لے کے بیٹھوں تو مجھے ان کہانیوں پر کسی کا سایہ نظر نہیں آتا. اور اب تک کم سے کم ہندوستان میں تو الزام نہیں لگا کہ کوئی یہ متاثر ہونا جو ہے یہ کسی کی نقل جیسا ہے. کسی نے آج تک کہا نہیں, تو اس لیے میں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. لیکن میں ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہر لکھنے والا جو ہے وہ اپنے سے پہلے والوں کا, اپنے اسلاف کا بڑا قرضدار ہوتا ہے. اور یہ قرضہ جو ہوتا ہے یہی نہیں کہ صرف نثر میں قرضدار ہے, وہ کبھی کبھی شاعروں سے بھی بہت سی چیزیں قبول کر لیتا ہے جو پتہ نہیں چل پاتا آسانی کے ساتھ. لیکن اگر اندر ہی اندر اس نثر کے اندر آپ اترنے کی کوشش کریں تو کہیں کہیں میر بھی نظر آ جاتے ہیں, کہیں اقبال بھی, غالب بھی کسی تشبیہ کا دامن پکڑے ہوئے نظر آ جائیں گے. کہیں نہ کہیں انسان متاثر ہوتا رہتا ہے اپنے ان تمام بڑوں سے جو اس کے پیچھے گزر چکے ہیں.
اچھا اشرف صاحب, پاکستان میں اب آج کل بڑا رواج ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا آیا, یعنی ٹیلی ویژن وغیرہ, تو بہت سے افسانہ نگار اور لکھنے والے جو تھے وہ شہرت کے لیے بھی اور ویسے بھی اظہار کے لیے بھی اس طرف رجوع ہوئے. تو آپ نے بھی کیا ہندوستان میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے لیے یا ریڈیو کے لیے بھی کچھ لکھا؟
میرے پاس اس سلسلے میں بہت دعوتیں آتی ہیں, اور میں آپ کو تو علم ہے غالباً کہ میں کچھ ایسی بری طرح گرفتار رہتا ہوں اپنے سرکاری کاموں میں کہ مجھے اس کے لیے مہلت نہیں مل پاتی, کیونکہ یہ ایک کل وقتی کام ہوتا ہے. یہ کوئی سنڈے پینٹنگس والی بات نہیں ہے کہ اتوار کے دن آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کینوس پہ برش پھیر دیا. اس کے لیے بہت دقت نظر کی ضرورت ہوتی ہے, اور میں اتنا وقت میرے پاس ہو ہی نہیں پاتا اتنا وقت کہ میں دے سکوں.
1970 میں افسانہ نگاری شروع کی, اردو زبان میں کی, تو وہاں ظاہر ہے کہ اب ہندی کا رواج بہت بڑھ گیا ہے, تو کیا آپ نے ہندی میں بھی لکھتے ہیں یا اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا کیا صورت ہوتی ہے؟
جی نہیں, میں ہندی میں کہانی تو نہیں لکھتا, حالانکہ ہندی ہمارے ہندوستان میں تو وہ ہماری راج بھاشا ہے, یعنی آفیشیل لینگویج ہے, اور میں ہندی سے اچھی طرح واقف ہوں, خوب پڑھتا ہوں اور خوب لکھ سکتا ہوں جہاں تک سرکاری کام کا سوال ہے. لیکن کہانی تو میں اپنی ہی زبان میں لکھ پاتا ہوں, مادری زبان میں, اور پھر اس کے بعد وہ ترجمہ ہو جاتی ہے انگریزی میں, ہندی میں, مراٹھی میں اور اڑیا میں. ان چار زبانوں میں زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں لٹریچر کو, اور بھی زبانوں کو پسند کرتی ہیں, لیکن ہماری کہانیوں کو یہ چار پانچ ہی زبان والے جو ہے وہ اپنا پائے تو ان میں چھپ جاتی ہیں. ہندی میں تو میری تمام چیزیں چھپی ہیں, اور انگریزی میں بھی تقریباً تو دہائی چیزیں چھپ چکی ہیں.
تو اب ہندی میں جو افسانہ نگاری ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ اس سے ہماری واقفیت کم ہے, تو کیا وہاں بھی اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں؟
ہندی میں بہت اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں, اور یہ بات میں نے دیکھی کتنی آسانی کے ساتھ کہہ دی بغیر کچھ سوچے ہوئے یا بغیر کسی قسم کے سوچنے کی اٹکن کیے ہوئے. ہندی میں بہت اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں, ذرا مختلف ہوتی ہے وہ کہانیاں, اردو کی کہانی سے مختلف ہوتی ہیں کیونکہ دونوں زبانوں کے پیچھے جو ٹھاٹھے مارتا ہوا کلچر ہے وہ الگ الگ طریقے کا ہے, لیکن ان کہانیوں میں ہمارے لیے بھی لطف کا سامان ہوتا ہے. اور اب جیسے ہندی کی کہانیوں میں 56 تولے کا کردھن اور وارن ہیسٹنگز کا سانڈ اور مطلب پیلی چھتری والی لڑکی, میں آپ کو بالکل وہ کہانیاں بتا رہا ہوں جو ابھی پچھلے 10-15 برس میں لکھی گئی ہیں. ہندی میں کہانی اچھی لکھی جا رہی ہیں, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اردو کی کہانی ان سے تھوڑا سا آگے ہے, کیونکہ ہندی کہانی جو ہے ابھی نریشن کی ایک سطح سے آگے اپنے آپ کو بہانے پہ تیار نہیں ہے, جبکہ اردو کہانی جو ہے وہ نریشن کی کئی سطحوں کو عبور کر چکی ہے اور کبھی واپس آ جاتی ہے پہلے والے نریشن پہ, لیکن پھر کبھی اگلے نریشن پہ چلی جاتی ہے. ہندی کہانی والے جو ہیں وہ زیادہ واضح, زیادہ براہ راست اور بغیر کسی پیچ کے اور بغیر کسی گھماؤ کے کہانی کہنے میں یقین رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں اردو کہانی جو ہے وہ زبان اور نریشن کے لحاظ سے تو رچ ہوتی ہے, لیکن اپنے تاثر کے لحاظ سے کبھی کبھی جو ہے وہ بالکل ایک چیستا اور معما بن جاتی ہے. تو یہ فرق تو ہے, لیکن ابھی پچھلے میں سمجھتا ہوں 25-30 برسوں میں اردو کہانی میں ایک وضاحت وضاحت کے ساتھ آئی ہے.
اچھا, افسانہ نگاری کے علاوہ کوئی شاعری سے بھی شغف کیا؟
جی ہاں, یہ شوق بھی ساکسار نے کیا اور ابھی بھی کرتا ہوں. شاعری میں نے بہت کی ہے, لیکن بڑی دو طریقے کی شاعری کی. ایک تو میرے گھر کا ماحول جو ہے وہ بڑا مذہبی اور روحانی اور خانقاہی ماحول ہے, تو میں نعتیں منقبتیں حمدی لکھتا ہوں, تو وہ تو اس کے مجموعے تو میرے چھک چکے ہیں. اور لیکن جو ایک مجھے کہنا چاہیے کہ جس سے نارمل شاعری آپ کہہ لیجئے وہ جو کرتا ہوں تو وہ کہیں زیادہ صفائی نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں کوئی ہوں گی تقریباً 75-100 کے قریب نظمیں ہوں گی میرے پاس. میں سوچتا ہوں کہ ان کو صفانے میں کوئی حل نہیں ہے, مجھے موقع ملا تو صفاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ.
سید محمد اشرف صاحب نے اپنے اس انٹرویو کے آخر میں اپنی ایک حمد اور ایک نعت بھی پیش کی.
ایک طویل حمد ہے جس کے میں 2-3 بند عرض کر رہا ہوں. خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں, خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں, اسی نے خورشید کو چمک دے کے ساری دنیا کو جگمگایا, اسی نے تاروں کو روشنی دی فلک کی محراب پر سجایا, اور آسمان کی دلہن کے ماتھے پہ جھومر ایک چاند کا لگایا, روپہلے بادل کے آنچلوں سے عروج سے گیتی کا رخ سجایا, زمین کے سینے پہ سبز ہزاروں کا جس نے بستر حسین لگایا, اسی خدائے جمیل کی بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں, خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں, وہ جس نے دریا کو دی روانی, پہاڑ کو جس نے دی سلابت, وہ جس نے نیلے سمندروں کے اتھاہ پانی کو دی ہے وسعت, وہ جس نے ماؤں کو مامتا دی, وہ جس نے باپوں کو دی ہے شفقت, وہ جس نے دشمن کو دی عداوت تو دوستوں کو ادائے الفت, امیر کو جس نے دی امارت, غریب کو جس نے دی قناعت, اسی خدائے غنی کی سرکار میں یہ نغمے سنا رہا ہوں, خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں, وہ جس نے سرکار مصطفیٰ کو رسول آخر کی شکل بھیجا, وہ جس نے سرکار مصطفیٰ کو رسول آخر کی شکل بھیجا, سراپا رحمت وہ پیاری صورت کسی نے جس کا نہ بھید سمجھا, زمین پہ جس کو رسول کر کے زمین کا مرتبہ بڑھایا, زمین وہ جس پہ ہے مدینہ کہ جس پہ جنت کو رشک آیا, وہ جس نے میرے رسول امی کو علم غار حرا سکھایا, اسی خدائے علیم کی بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں, خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں. یہ نعت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. یہ جو مہر میں ہیں حرارتیں یہ تیرا ظہور جلال ہے, یہ جو مہر میں ہیں حرارتیں یہ تیرا ظہور جلال ہے, یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی، یہ تیرا غبار جمال ہے، وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، روانت دیا رمیا ہوا زمین آسمان نہیں سب جہاں، تیری رحمتوں کے طفیل ہیں کہ زوال جن کا محال ہے، جو عطا پہ روز خطا کرے، جو خطا پہ روز عطا کرے، جو عطا پہ روز خطا کرے، جو خطا پہ روز عطا کرے، تیرے پاس میری مثال ہے، میرے پاس تیری مثال ہے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، تیرا روضہ ہے میرے سامنے مگر اپنی شکل دکھاؤں کیا، تیرا روضہ ہے میرے سامنے مگر اپنی شکل دکھاؤں کیا، یہ میں کس مقام پہ آ گیا کہ نہ ہجر ہے نہ وصال ہے، یہ جو مہر میں ہیں حرارتیں، یہ تیرا ظہور جلال ہے، یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی، یہ تیرا غبار جمال ہے۔
افسانہ نگار اور شاعر جناب سید محمد اشرف کی نعت اور حمد آپ نے سنی، اس سے پیشتر یہ اپنی افسانہ نگاری کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے۔
وائس آف امریکہ، ایک مکمل سوشل میڈیا، ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع، یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک۔ تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں۔
اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا مستقل سلسلہ کلام شاعر بزبان شاعر۔ آج کے شاعر ہیں ڈاکٹر فہیم صدیقی۔
ہر سمت جگمگاتا وہ پیکر نہیں ملا، ہر سمت جگمگاتا وہ پیکر نہیں ملا،
واہ،
گلیوں میں شب کے خواب کا منظر نہیں ملا،
واہ بہت خوب،
گلیوں میں شب کے خواب کا منظر نہیں ملا، اور جلوہ گری کو مجھ میں تڑپتی رہی حیات، جلوہ گری کو مجھ میں تڑپتی رہی حیات، وہ سنگ ہوں جسے کوئی آزر نہیں ملا، وہ سنگ ہوں جسے کوئی آزر نہیں ملا۔ اور یہ شعر دیکھیے آپ کے، ہے کتنا اختیار اسے اپنے آپ پر، ہے کتنا اختیار اسے اپنے آپ پر، خواب و خیال میں بھی وہ کھل کر نہیں ملا، خواب و خیال میں بھی وہ کھل کر نہیں ملا، اور رستوں کی نیند اڑ گئی قدموں کی چاپ سے، رستوں کی نیند اڑ گئی قدموں کی چاپ سے، مجھ کو تمام رات میرا گھر نہیں ملا،
بہت خوب،
مجھ کو تمام رات میرا گھر نہیں ملا، اور کس کے سہارے عمر گزارے یہاں فہیم، کس کے سہارے عمر گزارے یہاں فہیم، غم بھی تو حوصلوں کے برابر نہیں ملا، غم بھی تو حوصلوں کے برابر نہیں ملا۔ اور ایک اسطر غزل کا ایک شعر خاص طور سے سنانا اس لیے چاہتا ہوں کہ اس شعر کو مجھے دار محترم سردار جعفری صاحب نے بمبئی کے نہرو سینیٹوریم کے مشاعرے میں دی تھی، اس کے مطلب کے ساتھ وہ شعر سناتا ہوں۔ مقابلے میں اگرچہ کہ ایک دنیا تھی، مقابلے میں اگرچہ کہ ایک دنیا تھی، ہماری ذات ہر ایک معرکے میں تنہا تھی، ہماری ذات ہر ایک معرکے میں تنہا تھی، اور وہ لے رہے تھے تغافل سے کام ساحل پر، اور قدم کو چومنے بیتاب موج دریا تھی، میں لڑ رہا تھا اکیلا کئی محاذوں پر، اور ہر ایک محاذ پر دشمن کی فوج پسپا تھی، ہر ایک محاذ پر دشمن کی فوج پسپا تھی، اور میرا وجود ہی تھا میرا دشمن جانی، فہیم ورنہ زمانے کی حیثیت کیا تھی، میرا وجود ہی تھا میرا دشمن جانی، فہیم ورنہ حریفوں کی حیثیت کیا تھی۔
ڈاکٹر فہیم صدیقی نے اپنا کچھ کلام ترنم سے بھی پیش کیا.
مطلب فضاؤں میں رس گھولیے بول کر وے سہی بولیے بول کر وے سہی بولیے آرزو ایک پھرتی رہی دل بدل ساتھ ہم کو لیے دل بدل ساتھ ہم کو لیے بات تشویش کی کچھ نہیں بات تشویش کی کچھ نہیں دل جو بھر آیا ہم رو لیے دل جو بھر آیا ہم رو لیے اس قطع کی سزا موت ہے اس قطع کی سزا موت ہے سوچ کر بات حق بولیے سوچ کر بات حق بولیے کھلتی کلیوں کا اسرار ہے کھلتی کلیوں کا اسرار ہے ان لبوں کی گرا کھولیے ان لبوں کی گرا کھولیے ہے فہیم اپنی دولت یہی موتی الفاظ کے بولیے پھر فضاؤں میں رس گھولیے بول کر وے سہی بولیے.
کلام شاعر بزبان شاعر ڈاکٹر فہیم صدیقی اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے.
سنیے دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر urdu voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے urdu voa.com.
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 181 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں.
سات اشعار پہ یہ غزل مشتمل ہے اور اس میں غالب کا وہ مشہور شعر بھی شامل ہے عشق نے ہم غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو آئیے دیکھیں غالب اس درمیانے بہر کی غزل کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں غیر لیں محفل میں بوسے جام کے ہم رہیں یوں تشنا لب پیغام کے. دا رائولس وڈ ٹیک کسز آف دا کپ ان دا اسمبلی وی وڈ لائک دس ریمین پارچڈ لپس فار اے میسج. بات صاف ہے غیر لیں بوسے جام کے یعنی ان کو شراب جو ہے وہ میسر ہے کھلی طریقے پر اور ہمیں ہم رہیں یوں تشنا لب پیغام کے. پیغام کو تشنا لب ہونا کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں یہ پیغام ملے کہ آپ کو شراب ملے گی اس کے تشنا لب ہیں اس پیغام کے. لیکن دیکھیے چونکہ پہلے مصرے میں انہوں نے بات کی تھی بوسے جام کے تو تشنا لب جو ہیں وہ شراب کے ہیں یا تشنہ لب اس پیغام کے ہیں، یہ ہے جو غالب کا لفاظی کا کھیل اس میں خاص طور پہ. پھر کہتے ہیں خستگی کا تم سے کیا شکوہ کہ یہ ہتھ کھنڈے ہیں چرخ نیلی فام کے. وائی کمپلین ٹو یو اباؤٹ دا وونڈیڈنیس فار دیز آر دا ٹرکریز آف دا بلو کلرڈ اسکائی. آپ سے کیا شکایت کروں میں اپنی وونڈیڈنیس کی، بے حالی کی، زخموں کی، یہ تو ہتھ کھنڈے ہیں چرخ نیلی فام کے. اب جو محاورہ پیش کیا جاتا ہے کہ گردش میں ہے سات آسماں ہم گھبرائیں کیا، جو ذکر کیا تھا غالب نے، وہی کچھ ذکر یہاں پر ہے کہ آپ سے کیا شکوہ کروں اپنی بدقسمتی کا، یہ سب ہتھ کھنڈے ہیں. یہاں جو پورا زور ہے وہ لفظ ہتھ کھنڈوں پر ہے. اس کے کئی معنی پیش کیے گئے ہیں. ہتھ کھنڈے جو ہیں یہاں پر ان کی جیسے کہ یوں کہیں کہ آسمان نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا، یہ کچھ معنی ہیں اس قسم کے جو غالب نے یہاں پیش کیے ہیں. پھر کہتے ہیں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو ہیں عاشق تمہارے نام کے. وی ول رائٹ اے لیٹر دو دیر مائٹ ناٹ بی اینی پرپز، وی آر آفٹر آل اے لور آف یور نیم. شعر بالکل صاف ہے کہ ہم خط لکھ رہے ہیں پر مقصد نہ ہو، اس کے معنی یہ ہیں کہ چاہے ہمارے خط لکھنے سے کوئی مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، ہم تمہیں خط لکھتے رہیں گے، کیونکہ اس طرح سے ہم کو موقع ملتا ہے تمہارا نام لکھنے کا بار بار، اور یہ وجہ ہے جو ہم خط لکھتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ ان کی اپنا امبیرسمنٹ جو ہے اس کو بھی چھپانے کی کوشش کی انہوں نے. ظاہر ہے کہ آپ نے کئی خط لکھے کوئی جواب نہ آیا تو یہ تو بے شرمی ہوئی کہ آپ خط لکھتے رہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمارا لکھنے کا مقصد کچھ اور ہے، جواب آنا نہیں. رات پی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دھبے جامعے احرام کے. لاسٹ نائٹ آئی ڈرینک وائن ایٹ دا ویل آف زمزم اینڈ اے ڈے بریک آئی واشڈ آف دا اسٹینس آن دا پلگرمیج گارب. شعر میں لفاظی ہے کچھ، ذکر زمزم کا ہے، ذکر شراب کا ہے، اور دھبے دھوئے جانے کا ذکر ہے جو ایک محاورہ بھی ہے. دھبے دھوئے جانے کا معنی ایک تو صاف ہیں کہ جو دھبے ہمارے لباس پہ شراب پینے سے آ گئے تھے وہ ہم نے زمزم کے پانی سے دھو دیے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک بدنامی تھی ہماری وہ ہم نے صبح زمزم کے پانی سے دھو دی. مطلب کہنے کا یہ کہ ہم نے شراب بھی پی اور اس کے دھبے جو تھے وہ بھی ہم نے دھو دیے، وہ بھی زمزم پہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمزم پہ میں پینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ شراب زمزم ہے؟ کیا یہ زمزم پیا اس سے اس کو شراب کنسیڈر کیا انہوں نے؟ بہرحال اس شعر میں لفاظی ہے، لیکن دھبے دھوئے جانے کا ذکر جو ہے اس میں تھوڑی سی گہرائی ہے اس شعر کی جو بڑے قابل ذکر ہے. دل کو آنکھوں نے پھنسایا کیا مگر، یہ بھی ہیں حلقے تمہارے دام کے. ہاؤ دا آئیز ٹریپ دا ہارٹ بٹ دین دیز ٹو آر دا رنگس آف یور اسنیئر. اب یہاں پہ لفظ کیا جو ہے وہ سوالیہ نہیں ہے بلکہ حیرت کا اظہار ہے. دیکھو کس طرح سے دل کو پھنسایا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ اس میں حیرت کی بات نہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ بھی وہ حلقے ہیں، رنگس ہیں جو تمہارے جال کے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے کہ جو جال کے جو حلقے ہوتے ہیں ان کی شباہت آنکھوں کی شکل جو ہے اس سے بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی کچھ موضوع جو ہے غالب ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں. اور پھر کہتے ہیں شاہ کے ہے غسل صحت کی خبر، دیکھیے کب دن پھریں حمام کے. دیر از اے نیوز آف دا کنگز بیتھ آف ریکوری، لیٹ اس سی وین دا فارچون آف دا بیتھ ہاؤس وڈ ٹرن. حمام جو ہے اس کی خوش قسمتی کا ذکر ہے کہ اگر بادشاہ وہاں پر غسل کریں گے تو حمام کے قسمت کھل جائے گی. تعریف ہے، مدہ ہے، اور مدہ میں کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ کہاں تک پہنچ جائیں. ایک جگہ جب انہوں نے ذکر کیا تھا کہ گوہر کو عقد گردن خوباں میں دیکھنا، کہ اوجے پر ستار آئے گوہر فروش ہے. جب محبوب کی گردن میں گوہر آ گیا تو گوہر کی قسمت جو تھی وہ کھل گئی. وہی کچھ ذکر انہوں نے یہاں کیا ہے کہ حمام کی قسمت کھل جائے گی اگر بادشاہ وہاں پہ غسل کریں گے. اور پھر مشہور شعر غالب کا مقطع میں ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے, پیشن ہیز میڈ اس ورتھ لیس اور ایلس وی ٹو ور اے پرسن آف سم یوز. کہانی کچھ یوں ہے کہ غالب کو کچھ لوگوں نے غزلیں بھیجی تھیں کریکشن کرنے کے لیے, تصحیح کرنے کے لیے, دیر ہو گئی ان کو, تو جواباً لکھا کہ ہم بھی ایک آدمی کام کے تھے. ایک خط میں لکھتے ہیں کہ عمر 65 سال کی ہو گئی ہے, اب کمزوری کا آنا آنا ہے. لیکن اس شعر میں جو گہرائی ہے وہ آتی عشق نے غالب نکما کر دیا, کہ عشق نے نکما کیا ہے. ظاہر ہے کہ پیشن جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو نکما کر سکتا ہے, وہ ہے یہاں ذکر اس شعر میں, کہ جس وقت انسان کو کوئی عشق ہو جائے تو وہ ہر چیز چھوڑ کے اسی کی تکمیل میں مصروف ہو جاتا ہے, اور اس طرح اس کے پاس ان چیزوں کا وقت نہیں رہتا جو زندگی میں اور بھی ضرورت پیش کرتے ہیں. تو یہ تو تھی غالب کی درمیان سائز کی غزل. اس میں کئی اشعار ایسے ہیں جو میرے پسندیدہ ہیں, جیسے کہ مقطع تھا, کیا خوبصورت شعر ہے. اب اگر آپ اس میں عشق کی جگہ کوئی چیز بھی شامل کر لیں اور, تو اس نے جو چیز نکما کرتی ہے آپ کو, وہی پھر آپ کو کام سے بھی جانے دیتی ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ دل کو آنکھوں نے پھنسایا کیا, مگر یہ بھی ہیں حلقے تمہارے دام کے.
تفہیم غالب. ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 181 کی تشریح کر رہے تھے. اور لیجیے آخر میں جناب حمید شاہد کا افسانہ رکی ہوئی زندگی سماعت فرمائیے. پیش کر رہے ہیں خالد حمید.
وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا ندیدہ ہو کر, عاطف اسے دیکھ رہا تھا, کراہت کا گولا پیٹ کے وس سے اچھل اچھل کر اس کے حلقوم میں گھونسے مار رہا تھا, یوں کہ اسے ہر نئے وار سے خود کو بچانے کے لیے دھیان ادھر ادھر بہکانا اور بہلانا پڑتا. وہ بھوکا تھا, شاید بہت ہی بھوکا, کہ سالن کی رکابی اور روٹیوں کی چنگیر پر پوری طرح اوندھا ہو گیا تھا. جتنی دیر وہ چپڑ چپڑ چپا کر کے کھاتا رہا, عاطف اس کے پراگندہ بالوں کے نیچے اور پیچھے چھپ جانے والے چہرے کو ڈھنگ سے دیکھنے کی جتن کرتا رہا اور ان معصوم لکیروں کو تلاش کرتا رہا جو کبھی تھیں اب کہیں نہیں تھیں. وقت کی صفاقی نے سب کچھ مٹا کر ایک نئی تحریر لکھ دی تھی, ایسی تحریر جو پورے بدن میں اضمحلال بھر رہی تھی. وہ پوری طرح جھکا ہوا تھا اور اس کے جبڑوں اور ہونٹوں کے باہم ٹکرانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں. وہ بہاولپور سے عاطف کے ہاں پہنچا تھا, کیوں یہ اس نے نہیں بتایا تھا, شاید اس کا بھی موقع بھی نہیں آیا تھا, کہ وہ تو دفتر سے گھر واپسی پر اسے گیٹ پر ہی مل گیا تھا. عاطف جس دفتر میں کام کرتا تھا وہاں کوئی اصول اور ضابطہ ہو نہ ہو چھٹی وقت پر مل جایا کرتی تھی. وہ سیدھا گھر پہنچتا کہ شائستہ اس کی منتظر رہتی تھی. شروع شروع میں عاطف کو یقین تھا کہ یہ سچ مچ کا انتظار تھا, اندر سے اٹھتی تاہنگ والا, تبھی تو اسے سیدھا گھر آنے کی عادت ہو گئی تھی. مگر بعد ازاں یہ ہوا کہ سب کچھ اس کے معمولات کا حصہ ہو گیا. شائستہ کو بھی پہلے پہل انتظار میں لطف آتا, کھٹا میٹھا لطف, اگرچہ اوجھ جیسے وجود نے پہلے ہی دن اس کے اندر کراہت کی ایسی گولی سی رکھ دی تھی جو اسے دیکھتے ہی خود بخود دھواں چھوڑنے لگتی, مگر کہیں نہ کہیں سے لذت کی مہک بھی اٹھتی رہتی. دوسرے بدن کو چھو لینے کی لذت, یا پھر اسے دیکھنے اور دیکھے چلے جانے کی لذت. وہ جیسا بھی تھا اس پر نظر ڈالتا تھا, ایک تار نہ سہی, جھجک جھجک کر سہی, اور لکنت زدہ لفظوں سے اتنی پھسلن بنا ہی لیتا کہ وہ اس پر کوشش کر کے ہی سہی پہروں پھسل سکتی تھی اور دور تک, بہت دور تک جا سکتی تھی. مگر رفتہ رفتہ عجب افتاد آن پڑی کہ پہر سکڑنے لگے, اور یوں لگتا تھا کہ وہ دونوں لذت کے زور سے جتنی دور جا سکتے تھے جا چکے, کہ اب تو بدن میں کساوٹ اترنے لگی اور شائستہ کو کوفت ہوتی تھی. جب اس نے آ ہی جانا ہوتا تو انتظار کیوں اور اضطراب کیسا. غیر مانے عادت نہ مانے, عادت نہ کہیں بدن کہہ لیں, عادت کی ڈوری میں بندھا بدن دکھتا تھا, دکھتا تھا اور ٹوٹتا تھا. اس ٹوٹتے بدن کو پھر بھی انتظار کی گرہ دی جاتی رہی, حتیٰ کہ عادت معمول ہو گئی. دونوں میں ہمت نہ تھی کہ وہ معمول کے اس دائرے کو توڑ ڈالیں۔ یوں نہیں تھا کہ عاطف گھر آتا تو پھر باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ لاہور ایسا شہر تھا جو کئی کئی گھنٹوں کے لیے مصروف رکھ سکتا تھا۔ بے تکلف دوستوں سے ملتا، احباب کی مہذب مجالس میں بیٹھتا، یا پھر اس سے ملتا جو سارے فاصلے ختم کر ڈالنے کے ہنر جانتی تھی۔ وہ فاصلے یوں ختم کرتی تھی جیسے کہ وہ ہوتے ہی نہیں تھے۔ پہلے وہ ان موضوعات کو چھیڑتی جو عاطف کی کمزوری تھے، یا پھر عاطف جن پر سہولت اور رغبت سے کچھ کہہ سکتا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ رہا ہوتا تو وہ چپکے سے اپنے جذبوں کے دھاگے کا سرا اس کی چلتی بات کے ساتھ باندھ دیتی اور پھر گرہ پر گرہ دیے چلی جاتی۔ یہ جذبے اس فتنے کی خیزش سے بندھے ہوتے جو عاطف کو گھر پلٹنے تک برف کا تودا بنا دیا کرتے تھے۔ اکثر یوں ہوتا کہ عاطف گھر لوٹتا تو شائستہ کا بدن خفگی کے تناؤ کی لہریں چھوڑ رہا ہوتا۔ بدن کی کوسوں کے اوپر ہی اوپر تیرتی یہ لہریں ایسے لمس کی تھپکی مانگتی تھیں جو عاطف کے اندر روبی نے باتوں کے کھانچے میں کہیں یخ پستہ کر دی تھیں۔ جبکہ شائستہ غصے سے کھولتی تھی اور کچھ نہ بولتی تھی کہ وہ پہل کر کے بولے چلے جانے کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ عاطف کبھی کبھی چاہتا کہ وہ اس پر برس پڑے، لڑے جھگڑے اور جو کچھ اس کے بدن کی سطح مرتفع پر لہریں سی چھوڑ رہا تھا اسے چیختے چنگھاڑتے لفظوں میں ڈال دے، یوں کہ عاطف کے لیے اپنی بات کہنے کی گنجائش پیدا ہو، وہ بات جس سے خیزش کی تانت بندی ہوتی ہے۔ مگر اس کا بدن سمندر کی پھوکی بفری لہروں کی طرح اوپر نیچے ہوتا رہتا اور ایسا شور چھوڑتا جو ماحول کا حصہ ہو کر سکوت میں ڈھل جاتا ہے، یا پھر ایسا شور جو اپنی دہشت سے پرے دھکیل دیتا ہے اور سماعتوں کو بند کر دیتا ہے۔ وہ سننا چاہتا مگر کچھ بھی نہ سن پاتا تھا کہ ایک سکوت تنا ہوا تھا، گاڑھا، گھمبیر اور گھمس والا سکوت، یا پھر شاید ایک دہشت کا تناؤ تھا، دل کھینچ لینے والی دہشت کا تالے تناؤ۔ معمول کبھی کبھار ٹوٹ بھی جاتا تھا، ایسے کہ جیسے کوئی بے دھیانی میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرف لے جاتا ہے، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں کی انگلیوں میں بٹھاتا ہے، ہتھیلیوں کو سامنے کر کے دونوں کوہنیوں کو تان لیتا ہے اور پھر عین انگلیوں اور ہتھیلیوں کے جوڑ سے چٹخارے نکال دیتا ہے۔ مرد اپنی عورت سے چھپ چھپا کر باہر جو کچھ کرتا ہے، عورت اسے جان لیا کرتی ہے، شاید اس لیے کہ باہر کی ساری کارگزاری وہ بے خبری میں اپنے تن پر لکھ لایا کرتا ہے۔ یوں کہ وہ خود تو اس تحریر سے بے خبر ہوتا ہے مگر عورت اسے پڑھ لیتی ہے، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک شوشے اور نقطے کو، اور ان وقفوں کو بھی جو ان لفظوں اور سطروں کے بیچ پڑھتے ہیں۔ شائستہ نے عاطف کے بدن کے اوراق پر لکھے متن کو جب پڑھا تو وہ روبی کی خوشبو تک سے آگاہ ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی اور ہوتی تو وہ بفر جاتی، مگر وہ ایسی عورتوں میں سے تھی ہی نہیں جو کسی بھی بات کو خود ہی آغاز دے لیا کرتی ہیں۔ اسے تو خود آغاز چاہیے تھا، بھیگا ہوا آغاز، ایسا کہ جس کا انجام بھی بھیگا ہوا ہو۔ عاطف کے پاس ایسے الفاظ کہاں تھے جو پہل قدمی کا ہنر جانتے ہوں، کہ ایسے الفاظ تو ہر بار اس کے بدن کی جھولی میں روبی ڈالا کرتی تھی اور وہ اسی کا عادی تھا۔ اس عادت نے شائستہ کے بدن میں کسمساہٹ، بے قراری اور اضطراب کی موجیں رکھتی تھیں۔ وہ سارے گھر میں ادھر ادھر بکھرے تعطل کو باہر دھکیلتی رہتی، شاور لیتی تو پانی کی پھوار تلے سے نکلنا جیسے بھول ہی جاتی، حتیٰ کہ اسے یوں لگنے لگتا جیسے جسم کے اوپر ایک جھلی سی نمودار ہو گئی ہو۔ وہ لرستے ہاتھوں کی لمبی پوروں سے اس جھلی کو چھوتی تو لمس بدن کے اوپر ہی اوپر تیرتا رہتا۔ ادھر سے اوپ کر باہر نکلتی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھے جاتی، پورا کمرہ امپورٹڈ باڈی لوشنز اور پرفیومز سے مہکنے لگتا۔ اسی مہک میں کپڑوں کی سرسراہٹیں جاگتی، ویکسنگ اور پفنگ کے بعد بلش آن اور کاسمیٹکس کے انتخاب میں ایک مدت گزر جاتی۔ جب وہ اپنے اطمینان کی آخری حد تک سمر چکی ہوتی تو وہ آئینے میں خود کو پہلو بدل بدل کر دیکھتی اور دیکھے چلی جاتی، حتیٰ کہ آئینہ وہ منظر دکھانے لگتا تھا جس میں وہ نہیں ہوتی تھی۔ جب بہاولپور سے آنے والا میلا کچیلا شخص اسے دروازے پر ملا تب تک شائستہ کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی کچوکوں سے بیدار ہونے کی عادت کو ساتواں برس لگ چکا تھا۔ اس عرصے میں وہ دو سے تین ہو چکے تھے۔ ڈیڑھ برس پہلے ان کے ہاں نن نے فرخ نے جنم لیا تھا جو اب پوری طرح شائستہ کو اپنی جانب متوجہ کیے رکھتا۔ بظاہر گھر مکمل تھا، مکمل اور پرسکون دکھنے والا، سب کچھ ایک ڈھنگ سے ہوتا نظر آتا تھا۔ مگر وقت کی ڈھینگی کے سرے سے بندھا معمولات کا بوکا جو پانی باہر پھینکتا تھا، وہ دونوں کی زبانوں پر پڑتے ہی کھولتا رساس ہو جاتا تھا، آبلے بنا دینے والا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال دونوں کے سامنے آتا رہا، مگر وہ اس کا صحیح صحیح ادراک کر سکنے اور اس پر قابو پا لینے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ وہ تو شاید اس ساری صورتحال کے مقابل ہونے کو تیار ہی نہ تھے۔ تبھی تو عاطف کے ہوتے ہوئے بھی شائستہ ننے فرخی سے مصروف رہے چلے جانے کو ترجیح دیا کرتی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں فرخ کو گھٹنوں پر اوندھا لیے مالش کیے جاتی ہے، کس لیے اس کے پاؤں کے تلووں پر گال رگڑ رہی ہے، اس کے پیٹ پر منہ رکھ کر پھوکڑے مارتی ہے تو کیوں، اس سے باتوں میں مگن رہنا، لاٹ سے ہونٹوں میں لوچ ڈال دینا اور وہ کہے جانا جس میں کوئی ربط نہ ہو، عاطف کے سماعت سے ٹکرا کر مربوط ہو جاتا۔ مگر عاطف تو صرف اپنے اوچ بدن پر کچھو کے چاہتا تھا، لہذا ننے وجود کی نازک جلد پر نرم نرم چکنے ہاتھوں کا یوں پھسلنا، اسے گیلے ہونٹوں کی لرزش دبا کر بوسے دینا، ہونٹ جما کر اور پٹاخ کی آواز پیدا کرتے ہوئے ماتھے پر، ہونٹوں، گردن، ناف اور رانوں پر، حتیٰ کہ دائیں یا بائیں پاؤں کے انگوٹھے کے گرد ہونٹوں کو رکھ کر گھما لینا، سب کچھ رائیگاں چلا جا رہا تھا۔ تاہم فرخ اس پیار کی بوچھاڑ سے کھل کھل ہنستا، غوں کرتا اور زور زور سے اپنے پاؤں مارنے لگتا تھا۔ جس روز بہاولپور سے ان کے ہاں مہمان آیا، اس روز شائستہ پروگرام بنائے بیٹھی تھی کہ عاطف کے آتے ہی وہ ننے فرخ کو نیم گرم پانی سے نہلائے گی کہ وہ اسے قدرے میلا میلا لگ رہا تھا۔ مگر جب وہ مہمان ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا نظر آیا جو از حد میلا تھا، تو وہ اپنا پروگرام بھول چکی تھی۔ اس کے وجود میں لس لسے وجود کی پہلے سے موجود کراہت کے ساتھ عجب طرح کی باسی کھن بھی گھس بیٹھی تھی۔ عاطف اپنے مہمان کو بٹھا کر ذرا فاصلے پر کھڑی شائستہ کے پاس آیا، بوکھلایا ہوا۔ جب اسے کچھ کہنا ہوتا اور شائستہ کسی دوسری کیفیت کو چہرے پر سجائی ہوتی تو وہ یوں ہی بکھلا جایا کرتا تھا۔ شائستہ کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس نے مہمان کے سلام کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا تھا کہ اس نئے وجود سے امنڈتی گھن کو اپنے بدن میں موجود کراہت کے پہلو میں بٹھا چکی تھی، حتیٰ کہ سب کچھ نفرت میں ڈھل کر اس کے چہرے سے چھلکنے لگا۔ شائستہ کے لیے اپنے ان شدید جذبوں کے ساتھ وہاں رکنا ممکن نہ رہا، تو وہ اپنے قدموں پر گھومی اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ اسی اثنا میں عاطف کچن میں خود کو معمول پر لاتا رہا۔ اگرچہ وہ مہمان کے لیے پانی لینے آیا تھا، مگر ریفریجریٹر سے بوتل نکالنے کے بہانے اسے پوری طرح کھول رکھا تھا، یوں کہ اس کا سینہ اور چہرہ دونوں یخ جھونکوں کے سامنے رہیں۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب شائستہ اس کے عقب میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تو تب بدحواس ہو کر ایک طرف ہو گیا جب اس نے اپنے داہیں ہاتھ سے اس کے بائیں کندھے کو قصداً ذرا زور سے دبا کر اسے ایک جانب دھکیلا تھا۔ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا جہاں بوکھلا کر پہنچا تھا۔ شائستہ نے پانی کی بوتل نکالتے ہی قدرے جھٹکے سے ریفریجریٹر کا دروازہ بند کیا تھا۔ پھر اس نے سنک کے کونے میں پڑا وہ گلاس نکالا جو دونوں کے استعمال میں نہیں آتا تھا، اور اس چنگیر کی جانب لپکی جس میں پہلے سے روٹیاں لپٹی ہوئی پڑی تھیں۔ شائستہ بچ جانے والی روٹیوں کو اسی چنگیر میں رکھتی تھی کہ صفائی والی ماسی آتی تو لے جایا کرتی۔ وہ ایک ٹرے میں پانی کی بوتل، گلاس، چنگیر اور رکابی رکھ کر اس کی سمت بڑھانے کے بعد لفظوں کو چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو اصرار کر کے انہیں روک نہ لیجیے گا۔ اس نے اسے نہیں روکا تھا، مگر وہ خود ہی رک گیا تھا۔ شائستہ سارا وقت اپنے بیڈ روم میں اوندھی پڑی رہی، اور بہت دیر بعد جب عاطف کمرے میں آ کر آنے والے مہمان کی بابت اسے بتا رہا تھا تو اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ اسے کچھ بھی سنائی نہ دے رہا تھا۔ ضرورت مند، پرانا کلاس فیلو اور مدد جیسے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ ایک میلے کچیلے شخص کی اوقات کے لیے یہ کافی تھے۔ لہذا اس نے اپنی سماعتوں کو بند کر لیا، پہلو بدل کر لیٹ گئی اور سارے بدن کو موج در موج اچھل جانے دیا۔ اگلے روز ناشتے تک وہ نہیں اٹھا تھا۔ دفتر کے لیے تیار ہونے کے بعد اور ناشتے کے لیے بیٹھنے سے پہلے عاطف نے ڈرائنگ روم میں جھانکا، وہ وہیں صوفے پر عین اسی رخ لیٹا ہوا تھا رات اصرار کر کے جس رخ لیٹ گیا تھا۔ مہمانوں کے لیے بیڈ روم اوپر تھا مگر وہ وہیں صوفے پر لیٹنا چاہتا تھا۔ لیٹ گیا اور اب اٹھنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ عاطف نے دل ہی دل میں اسے وہی گالی دی جو اسے بچپن میں دیا کرتا تھا اور ناشتے میں مگن ہو گیا۔ جب وہ دفتر کے لیے نکلنے لگا تو عاطف میں ہمت نہ تھی کہ وہ شائستہ کو مہمان کے حوالے سے کوئی ہدایت دیتا یا فرمائش کرتا۔ کوٹ کی جیبوں کو ٹٹول کر اپنا چرمی پرس نکالا، اس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ الگ کیا اور اس میز پر رکھ دیا جس کے قریب پڑے صوفے پر وہ یوں بے خبر سو رہا تھا کہ سارا ڈرائنگ روم اس کے خراٹوں سے گونجتا تھا۔ بے اختیار وہی گالی عاطف کے ہونٹوں پر پھر سے گدگدی کرنے لگی۔ اس کے ہونٹ بے اختیار پھیلتے چلے گئے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور باہر نکل گیا۔ دفتر میں وقفے وقفے سے اسے مہمان کا خیال آتا رہا۔ رات اس نے جو دلچسپ باتیں کی تھیں انہیں یاد کرتا تو مسکرانے لگتا۔ شائستہ کے رویے کے باعث اسے جو خفت اٹھانی پڑی تھی وہ اسے ملول کرتی تھی، لہذا اس نے اپنے تئیں طے بھی کر لیا تھا کہ وہ اس کی کیا مدد کرے گا۔ جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی اسے گمان گزرتا کہ گھر سے کال ہوگی، حتیٰ کہ اسے تشویش ہونے لگی۔ پھر وہ چاہنے لگا کہ خود فون کر کے مہمان کی بابت پتہ کرے۔ اس نے دو بار نمبر گھمایا بھی مگر اس خیال سے کہ فون شائستہ اٹھائے گی اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ تیسری بار وہ گھر کا نمبر ملاتے ملاتے نہ جانے کیوں روبی کو ڈائل کر بیٹھا۔ وہ تو جیسے اسی کے فون کی منتظر تھی۔ پہلے تو باتوں میں الجھا لیا، پھر جذبوں کی ڈوری سے اسے یوں باندھا کہ وہ دفتر سے غائب ہو کر سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا، حتیٰ کہ چھٹی کا وقت ہو گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا تو نہ جانے کیوں اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ مہمان جا چکا ہوگا، مگر وہ وہیں تھا۔ اس نے مدھم مدھم آواز کو سنا تو اسے یقین نہ آتا تھا۔ شوخ سی آواز، مسلسل بولنے کی، تھوڑے تھوڑے وقفے دے کر اور الفاظ یوں شباہت بناتے تھے جیسے انہیں ادا کرنے والے ہونٹ لوچدار ہو گئے ہوں۔ باتوں کے وقفوں میں قہقہے امڑتے تھے شائستہ کے شیریں حلقوم سے۔ اس جھلی کو توڑتے ہوئے جو ایسے قہقہوں سے الگ رہنے کے سبب اس کی آواز کے اوپر بن گئی تھی، یہی قہقہے سننے کی اسے حسرت رہی تھی۔ اسے اچمبا ہوا کہ شائستہ ایسے رسیلے قہقہے اچھال سکتی تھی اور اچھال رہی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچا اور اسے لگا کہ جیسے سارا ڈرائنگ روم مہمان کی دھیمی مسلسل باتوں سے اور شائستہ کے بے اختیار قہقہوں سے کناروں تک بھر چکا تھا اور اب چھلکنے کو تھا۔ مہمان نے اپنے گیلے کھچڑی بالوں کو سلیقے سے یوں پیچھے سوارا ہوا تھا کہ کنپٹیوں کی سفیدی دب گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو اس کے سارے چہرے پر ظاہر ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جبڑوں کے مسلسل نمایاں نظر آنے والی ہڈیاں بھی اسی چمک میں کہیں معدوم ہو گئی تھیں۔ جو شخص بول رہا تھا اس کے بدن پر عاطف کا پسندیدہ لباس تھا جو اگرچہ اس پر چست نہ بیٹھتا تھا مگر اسے باروب بنا گیا تھا۔ دھلا دھلایا صاف ستھرا شخص اس شخص سے بالکل مختلف ہو گیا تھا جسے وہ صبح صوفے پر خراٹے بھرتا چھوڑ گیا تھا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور اس کے ہونٹ ایک طرف دائرہ سے بنا رہے تھے۔ وہ عاطف کے نظر آنے تک بولتا رہا، شائستہ کے قہقہے اچھلتے رہے، عاطف کے نظر آنے پر بھی وہ کسی رکھنے کے بغیر اچھلتے رہے، حالانکہ بولنے والا شخص خاموش ہو چکا تھا۔ عاطف کو لگا شائستہ قہقہے نہیں اچھل رہی تھی، ننا فرق اس کے گھٹنوں پر اوندھا پڑا کلکاریاں مار رہا تھا جبکہ نرم ملائم جلد پر مخروطی انگلیاں پھسل رہی تھیں اور پھسلے ہی جاتی تھیں۔
رکی ہوئی زندگی، جناب حمید شاہد کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔